أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. صلاة محمد عليه. سورة آل عمران آیت نمبر 110، اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب، سچی ترین کتاب، معتبر ترین کتاب قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کی امت سے خطاب فرما رہے ہیں. کنتم خیر امت، تم لوگ خیر امت، یعنی تم لوگ جنہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، ہمارے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم لوگ کائنات کی ساری امتوں میں سے بہترین امت. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، گھروں سے باہر نکالا گیا ہے تمہیں. کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگ امر بالمعروف کرتے ہو، یعنی تمہیں گھروں سے نکالا گیا ہے کیا کام کرنے کے لیے؟ تم امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے، منکر سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہ تمہارا سارا کا سارا کام کس لیے ہے؟ کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ ذمہ داری تمہاری اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب، یعنی وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے موجود ہیں اور کسی نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، جو کہ اس معاشرے میں زیادہ تر یہودی تھے اور عیسائی تھے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اسی بات پر جس بات پر اب تم ایمان لائے، تو کیا ہوتا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً یہ بات ان کے لیے بڑی بہتر تھی، خیر تھی. لیکن ان میں سے سب لوگ ایسا نہیں کریں گے، یہ آیت میں نہیں ہے، وضاحت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ آیت کا اگلا حصہ یہ وضاحت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، آسانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. یہ سب لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان جو میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ فرما رہا ہے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر تھا یقیناً، لیکن سب ایسا کریں گے نہیں، کچھ ایسا کریں گے. کیوں؟ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہو چکے. سوال جائے ذہن میں، کیونکہ یہ آیت ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی انشاءاللہ ان تمام ایام عزا اور ایام غم میں، لہذا اس آیت کو پہلے اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں. انسان کے ذہن میں سوال جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں پہلے اس طرح سے فرما رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور پھر فوراً خود ہی فرما رہا ہے کچھ ان میں سے مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ان دو ایمانوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ایمان وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے کی حالت ہے ان کی، جس نبی کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جس دین کو اور جس نبی کو ماننا ہے اس کو پوری ایمانداری سے اس کی باتوں پر عمل بھی جاری ہے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب میں تمہیں بتا رہا ہوں ان میں سے مومن بھی ہے. کون ہے وہ مومن؟ جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کی پوری ایمانداری سے بات بھی مانتے ہیں. ساری ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر صفات بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے. اکثرهم الفاسقون، قرآن بڑی غور طلب کتاب ہے. اکثر ان اہل کتاب میں سے نام کے اہل کتاب رہ گئے، نام کے یہودی رہ گئے، نام کے مسیحی رہ گئے. نام لیتے ہیں عیسیٰ کا، عیسیٰ کی بات نہیں مانتے. نام لیتے ہیں موسیٰ کا، موسیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. جو ایسا کرتے ہیں وہ کم ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر ان اہل کتاب میں سے مومن نہیں ہیں، فاسق ہو چکے. اور فاسق کسے کہا جاتا ہے؟ آپ فاسق کے لفظ کے معنی سے آشنا ہیں، لیکن میں بھی آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں، فاسق کہتے ہیں حد کو پھلانگ جانے والے. کون سی حد کو پھلانگ جانے والا؟ وہ حد جو اللہ نے مقرر کی ہے اس کو پھلانگ جانے والے کو عربی زبان میں فاسق کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آیت کی طرف آپ نے توجہ فرمائی. اب ایک اس ہستی کا فرمان، اس ہستی کی وصیت کہ جس کی بے مثال اللہ کی خاطر قربانی کے صدقے میں آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوں، ایک فرمان اس ہستی کا، اور وہ فرمان بھی کیا ہے؟ وصیت ہے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وصیت مولا نے مدینہ چھوڑتے ہوئے، کہ انشاءاللہ آخر مجلس میں مولا کا مدینہ سے نکلنا آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو ایک وصیت فرمائی، قلم منگایا، دوات منگائی، کتاب بحار الانوار کی 44 جلد میں یہ وصیت موجود ہے، اسی طرح چند دیگر کتابوں میں یہ وصیت موجود ہے. قلم اور دوات منگائی، اس وصیت کا ایک جملہ بعد میں باقی بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، نمبر بھی بڑا زبردست ہے آیت کا، 110 نمبر آیت. اس آیت کو ذہن میں رکھیے، جو ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور امام کی اس وصیت کو سنیے. اور ان باتوں کو بھی اپنے ذہن میں ذرا توجہ کر لیجئے، ان افراد کی باتوں کو بھی، کہ جو نہ جانے کس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں، اور کہنے کا انداز بہت اچھا ہے، ہم کہاں اور امام حسین کہاں، ہماری کیا مجال کہ ہم سمجھ سکے کہ امام حسین نے قیام کیوں فرمایا. انداز بہت اچھا ہے، اپیل کرتا ہے، سننے والا ایک سادہ آدمی اس کو پہلی بات بہت اپیل کرتی ہے. کہا ہم، اور کہا نواسا رسول، کہا جوانان جنت کا سردار، ہمیں کیا خبر، ہمارے ذہنوں کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم بتائیں کہ امام حسین کربلا کیوں گئے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس ہم نے غم منانا، سوچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیکار ہے سمجھنا کہ امام حسین کربلا میں کیوں گئے، یہ باطل ہے. انتہائی ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ باطل ہے. اور دین سے دوری کا سبب ہے. اچھی طرح توجہ فرمائیں، وصیت فرما رہے ہیں مولا حسین اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو، لکھ کر دیے ہیں یہ جملے، ابھی صرف اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں، انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما. چار لفظ بولے امام نے کہ جو امام کو معلوم تھا کہ بعد میں لوگ ان الفاظ سے مجھ پر تہمت لگائیں گے کہ حسین، اس لیے حسین نے خروج کیا تھا، قیام کیا تھا. فرمایا میں ان چاروں میں سے کسی ایک کے سبب بھی نہیں نکل رہا. پہلا عشرا، انی لم اخرج عشرا، میں خود پسندی کے لیے نہیں نکلا. آپ توجہ فرمائیں، صفات میں، مقام میں، قرب خدا میں، در حقیقت کوئی اس زمانے میں امام حسین کے مد مقابل نہیں ہو سکتا. امام وقت ہے، امام معصوم ہے، لیکن بتا رہے کہ یہ قیام، یہ خروج، میرا گھر سے نکلنا اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہوں، خود پسندی نہیں. یہ عشر کا لقب قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح کو دیا تھا. قرآنی آپ یوں سمجھے کہ وہ تہمت ہے کہ جو ایک نافرمان قوم نے اللہ کے نبی پر لگائی تھی، اور امام حسین کو معلوم تھا اور حق معلوم تھا. آج بھی وہ افراد کو جو کہتے ہیں کربلا میں دو شہزادوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، وہ در حقیقت یہی بہتان لگاتے ہیں امام حسین پر. दो शहजादों की जंग क्यों होती है? दोनों को, दोनों खुद पसंदी का शिकार होते हैं। खुद पसंदी की वजह से दोनों तकब्बुर का शिकार होते हैं। अपने आप को बड़ा समझता है दोनों में से हर एक, दूसरे पर लड़ पड़ते हैं। सूरतुल कमर में कुरान करीम ने कौम समूद का तज़किरा फरमाया, वहाँ पे फरमाया कि कद्दबत समूद बिन नुज़ुर, कौम समूद ने अल्लाह की तरफ से ख़बरदार करने वाली बातों को झुटला दिया। فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ, क्या हम अपने जैसे एक बशर को माने, उसके पीछे चले, फिर तो हम गुमराहियों में और मुश्किलों में पड़ जाएंगे। कौम समूद ने, उनके बड़ों ने अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए हज़रत शुएब के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया, वो प्रोपेगेंडा क्या था? अबशर मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहू, क्या हम में से ही, हम जैसा एक बशर, उसकी हम पैरवी करेंगे? नहीं, नहीं कर सकते, हम गुमराही में पड़ जाएंगे ऐसा करके। तवज्जो फरमाए। फिर अगला जो ताज्जुब के साथ प्रोपेगेंडा किया, ताज्जुब के साथ मिलावट करके प्रोपेगेंडा किया हजरत शोएब के खिलाफ, वो क्या था? इन 10 दिनों में इंशाल्लाह काफ़ी सारा कुरान मजीद आपको सुनने को मिलेगा, और मैं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़याम किस चीज़ का नतीजा है? बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़िए मुहम्मद वाले। इमाम हुसैन का क़याम नतीजा है ख़ुद कुरान का, न किसी और का, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने गवाही दी है कि मेरे अहले बैत कुरान से जुदा नहीं हो सकते। इसलिए मैं बाज़ औक़ात दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ भी किया करता हूँ, ज़रा हाशिए में जा रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। अगर आपसे सवाल किया जाए अहले बैत की मारिफत के लिए, अहले बैत को समझने के लिए, छोड़ दीजिए अभी उनको कि जो कहते हैं नहीं समझा जा सकता, अभी ज़रा ज़मीन पे आ जाए हम, अगर सवाल करे कोई कि अहले बैत को समझने के लिए और बिलखसूस करबला को समझने के लिए, इमाम हुसैन के क़याम को समझने के लिए, इस कुर्बानी को समझने के लिए क्यों हुआ ये सब, कौन सी किताब बेहतरीन किताब है, तो आपको इसका जवाब मालूम होना चाहिए। लेकिन ये जवाब आप तब दे सकते हैं कि जब आपका अपना भी अमल इस पर मौजूद हो। लेकिन जवाब मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि इस कायनात में एक ऐसी किताब है कि अहले बैत को समझने के लिए, इमाम हुसैन के क़याम को समझने के लिए, बल्कि अहले बैत अतहार के हर फर्द के हर कदम को समझने के लिए, हर बात को समझने के लिए, उस किताब से बेहतर न किताब कायनात में कोई आई है न क़यामत तक आएगी, और उस किताब का नाम है कुरान मजीद। और ये बात हमें बताई है अल्लाह के नबी ने, जिसके कल्ब मुबारक पर कुरान नाजिल हुआ। और ये बात ऐसी नहीं है कुरान और अहले बैत की जुदाई ना होने वाली, ये बात ऐसी नहीं है, याद रखिए, कि जो सिर्फ शियों की किताबों में पाई जाती है, ऐसा हरगिज नहीं है। बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में सही उस सनद, दो बातें होती हैं, एक दफ़ा है किताब में है लेकिन सनद ठीक नहीं, काबिल एतराज़ बात है, बात कमज़ोर हो जाती है। एक दफ़ा है किताबों में भी मौजूद है और जिस सनद के साथ मौजूद है اس سند کو بھی ان کے بزرگ علماء صحیح سند قرار دیتے ہیں، تو پھر اسے تسلیم کرنے میں کسی کے بھاگنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو حدیث ثقلین کے یہ الفاظ کہ میں قرآن اور اہل بیت دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان اپنے بعد، اس حدیث کے یہ الفاظ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْزِ، تو یہ یقیناً یہ دونوں اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت میری عطرت یہ ہرگز کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یا تک کہ روز قیامت اللہ تعالی حوض کوثر پر ان دونوں کو ایک ساتھ مجھے پلٹا نہ دے، آج کے دن سے اس قیامت کے دن تک کسی بھی چیز میں جدائی تصور کر لینا، قرآن اور میرے اہل بیت میں خبردار جدائی تصور نہ کر۔ تو اب اگر کوئی پوچھے امام حسین کے قیام کو کہاں سے سمجھا جائے، کیوں ہوا قیام، تو آپ جواب دیں گے اگر جاننا چاہتے ہو حسین کربلا کیوں گئے تو جا کر قرآن پڑھو۔ حسین نے وہی کیا جو اللہ کی کتاب میں حسین سے مانگا گیا۔ اور یہاں پر عظمت قرآن کی طرف بھی اشارہ کروں، سورۃ الزخرف قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے فرماتا ہے فاستمسک، تمسک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کن دو چیزوں سے تمسک بتایا؟ قرآن اور خود رسول اللہ کو جس سے تمسک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی دیکھیے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، ملاوٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، فاستمسک تو آپ تمسک کیجئے، کس کے ساتھ؟ بالذی اوحی الیک، اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یعنی جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جا رہا ہے قرآن، اس کے ساتھ تمسک یعنی مضبوطی سے تھام لیجئے۔ رسول اللہ کو بھی وحی کرنا ہے جو خدا نے حکم دیا ہے، توجہ فرمائے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، کیوں؟ یہ جو آپ پر تہمت لگا رہے ہیں ان کی تہمتوں کی پرواہ نہ کیجئے، انک علی صراط مستقیم، قرآن سے آپ تمسک کیجئے، ساری کائنات آپ پر تہمت لگائے ہم گواہی دے رہے ہیں قرآن سے تمسک کرنے والا صراط مستقیم پر، ساری تہمتوں کو ہم رد کرتے ہیں، بس آپ سے طلب کر رہے ہیں قرآن سے تمسک کیجئے، انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر۔ عظمت رتبہ قرآن دیکھیے، فضیلت قرآن دیکھیے، وجہ تخلیق کائنات کو اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات کیا فرما رہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بہت جلد تم سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر سمجھ آئے گا حسین کیا چاہتے تھے۔ सारी किताबें छोड़ दीजिए, कोई किताब ना लिखी जाए। आज तक इमाम हुसैन के क़याम के बारे में एक किताब भी ना लिखी गई हो, तब भी जो ये कहे हुसैन के क़याम को समझा नहीं जा सकता वो बेचारा है। अगर बदनीयत नहीं है तो बेचारा है, तो उसको बताना चाहिए। और अगर जानबूझ के किसी वजह से करता है तो फिर तो बहुत बड़ा खायन है, बहुत बड़ा खयानतकार है। तवज्जो फरमाइए, इस कुरान के बारे में अल्लाह का नबी अपनी उम्मत से कहकर जा रहा है कि अल्लाह ने तो हुक्म दिया रसूल को कि कुरान से तमस्सुक करो, अब मैं जो जा रहा हूं तो एक जगह खाली हो रही है उम्मत में, एक खला पैदा हो रहा है मेरे जाने के बाद उम्मत में, उस खला को अगर पुर, उस कमी को अगर पूरा रखना चाहते हो जिंदगियों में, ताकि उसी सिरात मुस्तकीम पर रहो जिस सिरात मुस्तकीम पर मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, तो इस कुरान से तमस्सुक करना और इसके बाद मेरे अहले बैत से तमस्सुक करना। मा इन तमस्सक तुम बिहिमा लम तदिल्लु बाद, जब तक इनसे तमस्सुक, इन दोनों से तमस्सुक की रखा, कभी गुमराह नहीं, कभी गुमराह नहीं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, वसीयत में मौला फरमा रहे इन्नी लम अखरुज अशिरन, मैं खुद पसंदी की वजह से नहीं निकल रहा, तकब्बुर की वजह से नहीं निकल रहा, वला बतरन, न मैं कोई दिखावा करने के लिए, वला मुफसिदन, न मैं फसाद करने के लिए निकल रहा हूं, ताकि बाद में कोई तोहमत लगाए हुसैन ने फसाद किया इस्लाम में, नाउज़ु बिल्ला, जैसे कि तोहमत लगाने वालों ने तोहमतें लगाई। रसूलुल्लाह के बाद अफजल तरीन हस्ती हुसैन का बाबा, जिन्होंने साल हा साल मिंबरों पर चढ़कर तोहमतें लगाई और जिन्होंने वो तोहमतें लगवाई और माल खर्च किया, जिनकी फिक्रों में उनकी बातों का वजन भी बाकी है, वो अपनी फिक्रों को, जिन दिमागों में वो फिक्रें रहती हैं, उन फिक्रों को लेकर हुसैन की इस महफिल में आए, ताकि उन्हें पता चले जो हुसैन से जुदा है वो कुरान से जुदा है, जो कुरान से जुदा है वो अल्लाह से जुदा है, जो हुसैन के साथ है वो कुरान के साथ है, जो कुरान के साथ है वो खुदा के साथ है। इन 10 अय्याम में इंशाअल्लाह तफसील के साथ अपनी कुतुब से, मकतब अहले बैत की कुतुब से ज्यादा कुतुब बिरादरान अहले सुन्नत से आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि रसूलुल्लाह के जानशीन बरहक उनके अहले बैत, उनके अहले बैत। एक छोटी सी बात अर्ज कर आप तवज्जो कीजिए, जहान इस्लाम में 5 फिक है, 5 मसलक, फिकी मसलक पाए जाते हैं, 4 बिरादरान अहले सुन्नत के और 1 फिक है जाफरी। ये 5 मसलक है, फिक ही मसलक। वैसे तो फिरके, अब जैसे कुरान कहता है ना, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकोगे, इसी तरह मुसलमानों के फिरकों को भी गिनना चाहो तो नहीं गिन सकोगे। तवज्जो फरमा रहे, वो भी अल्लाह के रसूल की नाफरमानियों का सबब है, कि वो भी इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा। 5 फिकही मसलक है। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले कहलाते हैं हनफी, के पाकिस्तान में ज्यादातर حنفی افراد ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے دیوبندی بھائی اور ہمارے بریلوی بھائی، یہ دونوں فقہی اعتبار سے کس امام کو مانتے ہیں؟ ابو حنیفہ کو. یہ دونوں دیوبندی بھی اور بریلوی بھی اس کو امام مانتے ہیں جس کا فخر یہ ہوا کرتا تھا کہ میں جعفر صادق کا شاگرد ہوں. آج بھی کتب اہل سنت کی تراجم کی کتابیں، تراجم کی کتابیں کن کتب کو کہا جاتا ہے؟ وہ کتابیں کہ جو بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں ان کے، اور اسلام کے اندر تاریخ میں جو بڑی شخصیات آئی جنہوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی، بڑے عالم تھے جن کی باتیں بعد میں آنے والوں کے لیے سرمایہ قرار پائیں، جن کی تحقیقات، جن کے اقوال، جن کی زحمت بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ قرار دی جاتی ہے، ان کی زندگیوں پر وہ کون لوگ تھے، کون ان کے شاگرد تھے، کون ان کے استاد تھے، ان کتابوں میں لکھا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کتب تراجم. اس میں آپ جا کے دیکھیے امام ابو حنیفہ، ان کے اساتید بھی مل جائیں گے، ان کے شاگرد بھی مل جائیں گے. امام مالک ابن انس، جن کے فالوورز کو مالکی کہا جاتا ہے، ان کے اساتید بھی مل جائیں گے، ان کے شاگرد بھی مل جائیں گے. آپ جا کر امام شافعی کا ترجمہ ان کے نام کے نیچے جا کر دیکھیے، ان کے استاد بھی مل جائیں گے، ان کے شاگرد بھی مل جائیں گے. احمد ابن حنبل کے بارے میں جا کر تحقیق کیجئے، ان کے استاد بھی مل جائیں گے، ان کے شاگرد بھی مل جائیں گے. لیکن جب آپ امام جعفر صادق کے بارے میں ڈھونڈنے جائیں گے، شاگرد تو آپ کو ملیں گے، استاد نہیں ملے گا. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں. آپ جا کے دیکھیے کتب اہل سنت میں، مثلاً امام ابو حنیفہ کی جب آپ اساتید کی فہرست دیکھیں گے، اس میں امام جعفر صادق کا نام لکھا ہوا ملے گا. لیکن کسی بھی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام جعفر صادق کے فقط ایک استاد ہیں اور ان کا نام ہے محمد باقر. اس کے علاوہ امام جعفر صادق نے کسی کتاب میں لکھا ہو، کسی استاد کے درس میں قصب فیض کیا، تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اسی لیے اسی حدیث، آپ کو پتہ ہے حدیث ثقلین کئی طرح سے آئی ہے کتابوں میں، ان میں سے ایک جو حدیث ثقلین کی شکل ہے، اس میں یوں فرمایا رسول اللہ نے کہ یہ جو قرآن اور اہل بیت تمہیں دے کر جا رہا ہوں اور جن سے تمسک کرنے کا تمہیں کہہ رہا ہوں، خبردار ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. ان سے آگے بڑھو گے تو ہلاک ہو جاؤ، اور خبردار ان کو کچھ بتانے کی، کچھ سکھانے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ دونوں تم سے بہتر علم رکھتے ہیں. نہ ان سے آگے بڑھنا، نہ انہیں کچھ تعلیم دینے کی کوشش کر. اور ذکر آ گیا تو میں بتا دوں، منصور لعین جو خلیفہ عباسی، پہلا عباسی خلیفہ ہے، اس نے اس زمانے میں، ابو حنیفہ بہت مشہور عالم تھا، بلایا اور مجبور کیا کہ تم نے جعفر صادق کے ساتھ مناظرہ کرنا. بالآخر مناظرہ ہوا. اب یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ اس مناظرے کے بارے میں خود امام ابو حنیفہ کی روایت ہے، اس مناظرے کو بیان کرتے ہیں. کہا کہ جب جعفر صادق کے لیے منصور کے کہنے پر اس نے مجھے مجبور کیا، زبردستی میں نے سوال تیار کیے، مشکل مشکل سوال جعفر صادق کے لیے میں نے تیار کیے، وہ چاہتا تھا ایسے سوال بناؤ جن کا وہ جواب نہ دے سکے. جب میں نے سوال پوچھنے شروع کیے تو امام امام جعفر صادق ایک جواب نہیں دیتے تھے، فرماتے تھے فلان مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی یہ رائے ہے، فلان شہر کے علماء کی یہ رائے ہے، فلان کی یہ رائے ہے، اور ہماری یہ رائے ہے. یعنی جتنی بھی آراء اس وقت اسلامی معاشرے میں موجود تھی، جتنے بھی گویا کہ علماء رائے رکھتے تھے اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے، امام پہلے سب کی بات بتاتے تھے اور پھر اپنی بات بتاتے تھے. اور یہ بیان کر کے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سننے والوں مجھے بتاؤ، کیا ہم یہ روایت نہیں کرتے کہ سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو سارے اختلافات کا بھی پتہ ہو؟ یعنی عالم بڑا وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنی رائے دے، سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے سے اختلاف رکھنے والے سب کی رائے پتہ ہو، اور اس کے بعد اس کو اپنی رائے سب سے بڑھ کر مانو. یہ ہے امام جعفر صادق، جن سے فقہ جعفری منسوب ہے. صلوات پڑھیے. ایک اور چھوٹا سا نقطہ اسی ضمن میں، توجہ فرمائیں. شیعوں کے اماموں کے خلاف یعنی اہل بیت اطہار کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوا اور پروپیگنڈا ہے، نہ صرف ان کے خلاف بلکہ جو بھی ان سے منسوب ہوئے ان کے خلاف. کچھ لوگ شیعوں کو رافضی کہتے ہیں، جس وجہ سے آپ رافضی کہتے ہیں شیعوں کو، وہ ہمارے لیے گالی نہیں ہے، وہ ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے. اس لیے کہ آج شیعوں کو رافضی کہنے والوں کو شاید نہ معلوم ہو کہ شیعوں کو رافضی کیوں کہا گیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بنو امیہ والوں نے، جنہوں نے علی اور اولاد علی پر تہمتیں لگائی، ان کے شیعوں سے دور کرنے کے لیے امت کو اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر اور اہل بیت کو سب سے برتر سمجھنے والوں پر جو تہمتیں لگائی گئی، جو ہمارے سروں کا تاج ہوگی قیامت کے دن، ان میں سے ایک تہمت رافضی ہے. لہذا ہم خوش ہیں رافضی ہونے پر. آج آپ ہمیں رافضی کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا رافضی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. رافضی کا مطلب ہوتا ہے جس نے دین کو ریجیکٹ کر دیا. ہمیں جو اہل بیت نے بتایا اس کے علاوہ سب کچھ ہم نے ریجیکٹ کر دیا، اس لیے ہم رافضی ہیں. جو اہل بیت نے بتایا ہم نے اس کو مانا، جو کسی اور نے آ کر بتانا چاہا ہم نے ریجیکٹ کر دیا. ہمیں کہا گیا یہ رافضی ہے. ہم رافضی نہیں ہیں، ہم تو حدیث ثقلین کے ماننے والے. جو امام صادق کے مقابلے میں آ کر ہمیں کوئی دین سکھانا چاہے، اسے میں حدیث ثقلین سناؤں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نہ قرآن سے آگے بڑھنا، نہ جعفر صادق سے آگے بڑھنا. رافضی وہ ہوگا جو اللہ کے ہاں رافضی قرار پائے، نہ کہ بنو امیہ کی پروپیگنڈا مشینری کی وجہ سے جس کو رافضی کہا جائے. توجہ فرما رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ جو جعفر صادق اور محمد باقر علیہ السلام سے جو شیعہ حدیثیں روایت کرتے ہیں نا، یہ شیعوں نے گھڑی ہیں ان پر، توجہ سے سنیے گا. اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بہت اہم، بہت سوچ کو جگانے والا اور بیدار کرنے والا نقطہ ہے کہ جو تو موجود ہے دنیا میں محمد باقر کے نام سے اور جعفر صادق کے نام سے، وہ تو شیعوں نے گھڑ لیا. تو اگر آپ کی کتابیں ٹھیک ہیں تو پھر میں آپ سے ایک ادنا سا شیعہ ایک ادنا سا مسلمان ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں کہ شیعوں کی کتابیں تو غلط ہیں، انہوں نے گھڑ لیے اقوال جعفر صادق پر اور محمد باقر پر، لیکن اگر یہ اتنی بزرگوار ہستی ہیں کہ آپ کے آئمہ کے بھی استاد ہیں اور آپ کے آئمہ بھی انہیں صادق ہی کہا کرتے تھے، تو پھر مجھے وجہ بتائیے کہ آپ کی کتابوں میں ان ہستیوں کے فرمان کیوں نہیں پائے جاتے؟ آخر ان کے فرامین چلے کہاں گئے؟ جو شیعہ بنا رہے ہیں وہ تو جھوٹ ہے، جو شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے وہ تو جھوٹ ہے، مان لیا آپ کی بات تو سچ تو تھا، بالآخر جو ہزاروں شاگرد لے کر سامنے بیٹھا کرتے تھے جعفر صادق، وہ جو اقوال سنایا کرتے تھے، وہ آپ کی کتابوں میں کیوں آج موجود نہیں ہے؟ اور پھر تیار ہو جائیے قیامت کے دن رسول اللہ کے اس سوال کے لیے بھی کہ تم نے فلان کو بھی امام مانا، فلان کو بھی امام مانا، فلان سے بھی فتویٰ لیا، ایک میرا فرزند جعفر صادق بھی موجود تھا، تمہاری کتابوں میں ان کا فتویٰ کیوں نہیں ملتا؟ مثلاً دھوئے جائیں گے پاؤں یا مسا کیا جائے گا، کونیوں سے شروع کیا جائے گا یا کونیوں پر ہاتھ کا دھونا ختم کیا جائے گا؟ تم نے مالک ابن انس کا فتویٰ لکھا، تم نے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لکھا، احمد ابن حنبل کا لکھا، شافعی کا لکھا، بے قدری کرنی تھی تو صرف میرے اہل بیت کی بے قدری کرنی تھی؟ کم از کم سوچتے تو صحیح اہل سنت علماء کہ کہاں گئے وہ فرامین جو ہزاروں شاگردوں کے سامنے جعفر صادق نے بیان فرمائے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کتب اہل سنت میں، تاریخ اہل سنت میں یہ واقعہ لکھا ہے، امام کا فرمان جو میں وصیت آپ کو بتا رہا تھا، انشاءاللہ کل اس کو ہم جاری رکھیں گے، آج کیونکہ وقت آج کے لیے تمام ہو رہا ہے، یہ بات سن لیجیے، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سفر کیا ہے مدینہ سے مشہد کا، خراسان کا، تو اہل سنت علماء کی بات آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، راستے میں جب امام نیشاپور تشریف لائے، لوگوں کو پتہ چلا، نیشاپور ایک علمی مرکز تھا، ہزاروں ہزاروں طالب علم نیشاپور میں پڑھا کرتے تھے، سینکڑوں علماء وہاں پہ رہا کرتے تھے، ایسے علماء جن کا تاریخ میں نام ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ فرزند رسول نیشاپور تشریف لائے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے علماء نے امام کی سواری کے سامنے کھڑے ہو گئے، امام اونٹ پر ایک پالکی میں سوار تھے اور اس کے پردے گرے ہوئے تھے، ان علماء بڑے علماء نے کھڑے ہو کر امام سے مطالبہ کیا کہ ہم حسن رسالت کا ایک جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے چہرے میں رسول اللہ کے چہرے اور نور کا ایک جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ نیشاپور کو ترک کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی زیارت کروا دیجیے، اور ایک حدیث اپنے نانا سے ہماری خدمت ہمیں بیان فرما دیجیے۔ تاریخ لکھتی ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے، شیعوں نے نہیں لکھا ہے، سنت والوں نے لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس وقت ہزاروں کا مجمع جن میں سے علماء اور طالب علم اکثریت، امام کی اس پالکی سے، اس محمل سے پردہ ہٹایا گیا، امام نے اپنی زیارت کروائی، لوگ امام کو دیکھ کر دھاڑے مار کر رو رہے تھے، کیا علماء، کیا طالب علم اسی نبوت کی محبت کی وجہ سے رو رہے تھے، دھاڑے مار کر رو رہے تھے، لوگوں نے مطالبہ کیا ایک حدیث اپنے جد سے ہمیں بیان فرما دیجئے. آپ توجہ فرمائیں امام نے حدیث کس طرح سے بیان فرمائی. اس جو حدیث کی سند امام نے بیان فرمائی ہے اسے اہل سنت علماء کہتے ہیں سلسلہ الذہب، سونے کی سند، سونے کی لڑی، سونے کی چین. توجہ فرما رہے ہیں. اور احمد ابن حنبل کے جو چار اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں اہل سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام رضا نے سند بیان کی تھی، میرا عقیدہ ہے کہ اگر کسی جنون کی بیماری والے پر یہ نام پڑھ دیے جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ سند امام نے اس طرح بیان کی کہ میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد سید سجاد زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا حسین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا علی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے، انہوں نے سنا جبرائیل سے، اور جبرائیل نے رسول اللہ کو بتایا کہ میں نے سنا اللہ تبارک و تعالی سے. یہ ہے ہماری حدیث کا سلسلہ، یہ ہے وہ سر چشمہ جہاں سے ہم اہل بیت حدیث بیان کرتے ہیں. اور پھر حدیث امام نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا. ان کی کتابوں میں نہیں ہے، ہماری کتابوں میں امام نے فرمایا بشرطہا و شروطہا. لا الہ الا اللہ صرف ایک زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے، اس کی شرط و شروط ہے. اور فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا، اور لا الہ الا اللہ کے اس قلعے کی شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا. صلوات پڑھیے. وقت تمام ہو گیا آج کی مجلس کا. یہاں پر آنے سے پہلے بالکل بتایا گیا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا اور کر پہلی محرم. عزاداروں، الحمدللہ جو کچھ ہم تک پہنچا انہی سے پہنچا جو قرآن سے جدا نہیں. لہذا ہم جیسے قرآن کی آیات کو مانتے ہیں ویسے اہل بیت کے فرامین کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کا عمل قرآن سے جدا ہرگز نہیں. تو وہ جن کا عمل قرآن سے ہرگز جدا نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمیں اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا روایات کی شکل میں ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ان کے چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہو جاتی. یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی قتل حسین ہوا. اور خدا کا شکر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو وہ دل دیے ہیں کہ جن دلوں میں یہ غم تازہ ہی رہتا ہے، وہ دل کے جن کے اندر حسین کا غم پرانا نہ ہونے پائے اور ان کی آنکھیں غم حسین کی وجہ سے تر ہو جاتی ہوں، خشک نہ رہتی ہوں، وہ خدا کا شکر ادا کیا کرے کہ ہمارے دل میں اے اللہ تو نے وہ صفت رکھی ہے جو سید سجاد کے دل میں رکھی تھی. ہمیں ان کا غلام بنایا ہے. تو اہل بیت اطہار اس کے بعد خوش دکھائی نہیں دیتے تھے، اپنے مظلوم جد حسین کا ذکر کیا کرتے تھے. بس میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا، بڑی شباہت ہے میرے مولا حسین کی اپنے جد رسول اللہ کے ساتھ. ان کو مکہ بڑا عزیز تھا، جناب خدیجہ کی قبر مکہ میں تھی، جناب ابو طالب کی قبر مکہ میں تھی، رسول اللہ کی ولادت مکہ میں ہوئی تھی، ساری اچھی یادیں مکہ کے ساتھ وابستہ تھی، لیکن دین کی خاطر مکہ والوں نے دین کو قبول نہ کیا تو رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور میں قربان جاؤں رسول اللہ پر اور رسول اللہ کے اس نواسے حسین پر کہ جس جیسے نانا کو مکہ بڑا پیارا تھا، حسین کو مدینہ بڑا عزیز تھا۔ حسین کی ماں کی قبر مدینہ میں، حسین کے پیارے جد کی قبر مدینہ میں، حسین کے مظلوم بھائی حسن کی قبر مدینہ میں، بڑا سخت تھا حسین کے لیے مدینہ کو چھوڑنا، لیکن نانا نے بھی دین کی خاطر مکہ چھوڑا، اور حسین نے دین کو خطرے میں دیکھا تو نانا کا مدینہ چھوڑ دیا۔ بس جو روایات میں ملتا ہے، جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین نے فرمایا ان البیعۃ لا تکون سرًا، اے ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان جو مدینہ کا گورنر تھا، اے ولید بیعت چھپ کے نہیں کی جاتی، بیعت اعلانیہ کی جاتی ہے، اس وقت میں بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین جب واپس تشریف لائے، اپنے خاندان والوں کے پاس آئے، اس خاندان والوں کے پاس آنے سے پہلے تین جگہوں پر گئے ہیں تین قبروں کی زیارت کے لیے، ایک قبر ہے نانا رسول اللہ کی، ایک قبر ہے حسن مجتبیٰ کی، اور ایک قبر ہے حسین کی مظلوم ماں فاطمہ کی۔ پہلی قبر پر آئے، مجھے نہیں معلوم، ہم نے دیکھا ہے حج پر جاتے ہیں خدا توفیق دیتا ہے، آپ کو بھی خدا بار بار توفیق دے، جب حاجی مدینہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے رسول اللہ کی زیارت کرنے، تو ایک دفعہ جب پہلی دفعہ زیارت کرتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، سبز گنبد کو دیکھ کر جی نہیں چاہتا نظریں ہٹائے، اور ایک دفعہ جب الوداع کرنے جاتا ہے رسول اللہ کو تو ایک عام سا حاجی جس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہے رسول کی، اس کی نظریں بار بار پلٹ جاتی ہیں اس سبز گنبد کی طرف۔ میں سوچتا ہوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ رسول اللہ کا چاہنے والا حسین تھا، جب وہ الوداع کرنے گیا ہوگا رسول اللہ کی قبر پر، خدا جانے کیسے جدا ہوا ہوگا۔ بس روایات میں یہ ملتا ہے کہ بالا حسین قبر کے پاس گئے، بیٹھے بیٹھے راز و نیاز کرتے، ایک دفعہ حسین کو اونگ آ گئی، عزاداروں دیکھا فرشتوں کے جھرمٹ میں نبیوں کا سردار تشریف لایا ہے، فرمایا حسین آپ کے لیے سلام لایا ہوں آپ کی ماں زہرا کا، آپ کے لیے سلام لایا ہوں آپ کے بابا علی کا۔ وہ فرما رہے ہیں حسین جدائی کو بہت وقت گزر گیا، جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ حسین نے شکوہ کیا نانا مجھے ابھی اسی وقت ساتھ لے چلیے، آپ کی امت نے ہماری بے قدری کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین اللہ نے آپ کے لیے ایک بڑا مقام رکھا ہے کہ جو کسی کے لیے نہیں ہے، اس مقام کے لیے بیٹا حسین پہلے آپ کو کربلا میں جانا ہے۔ اس کے بعد بھائی حسن کی قبر پر تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں عزاداروں، اس امام حسن کو جب دفنانے کے لیے امام حسین اسی جگہ پر آئے تھے، کچھ ظالموں نے تیر چلائے تھے اس نواسۂ رسول کے جنازے پر، اور حسین نے انہی کی وصیت کی وجہ سے جناب عباس کو اور ہاشمی جوانوں کو جنگ سے منع کیا تھا۔ بس اتنا سن لو، جب انسان آخری الوداع کرتا ہے تو جن سے الوداع کر رہا ہوتا ہے ان کی پرانی ساری یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہیں۔ شاید جب امام حسن کی قبر سے الوداع کرنے کے لیے آئے ہوں گے، ایک دفعہ خیال آیا ہوگا کس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا تھا۔ اور عزاداروں آپ سنتے رہتے ہیں، اتنا آسان نہیں تھا جناب حسن کو قبر میں اتارنا، سارا بدن تیروں سے چھلنی تھا، حسین گریہ بھی کرتے تھے۔ آپ حسین کے مصائب سنتے ہیں، حسن وہ ہیں جن کے مصائب امام حسین نے پڑھے ہیں، وہاں پر قبر کے پاس بیٹھ کر بقیع میں آپ اس ویران قبر کی زیارت کرتے رہتے ہیں امام حسن کی، وہاں امام حسین نے مجلس پڑھی تھی اور خطاب کر کے لوگوں سے کہا تھا لوگوں وہ لٹا ہوا نہیں ہوتا حقیقت میں جس کا کوئی مال لوٹ کر چلا جائے، لٹا ہوا تو حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفناتا ہے، जो अपने भाई के बदन से अपने हाथों से तीर निकालता है। इन्होंने जिंदगी में जालिमों ने हमारे साथ दुश्मनी की, हमारे नाना की वसीयत को हमारे बारे में लिहाज नहीं रखा, लेकिन हमारे मरने के बाद भी हमारे बदन से इन्होंने बेहुर्मतियाँ की है। और आखिरी कब्र के जिसको हर हाजी मोमिन की नज़रें ढूंढ रही होती हैं, जनाब सैयदा की कब्र, मौला हुसैन आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, आपको तो मालूम था जनाब सैयदा की कब्र कहाँ है, लेकिन हम तो जब जाते हैं हमें दो रिवायतें बताई गई। एक रिवायत में ये मिलता है उन्हीं चार मजलूम कब्रों के साथ जनाब सैयदा की कब्र है, लेकिन कभी बताया जाता है वो जो हुजरा है रसूलुल्लाह के रोज़े के साथ, वहाँ पर अपने ही हुजरे में जनाब सैयदा की कब्र है। लेकिन जब तक हमारे ज़माने का इमाम नहीं आता, शायद हम कभी भी उस कब्र की ज़ियारत ना कर सके। खुदा जाने इमाम हुसैन किस तरह अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत के लिए गए। बच्चा आखिरी दफ़ा अपनी माँ जानता है अब वापस नहीं आऊँगा, मैं नहीं कई मेरे साथ वापस नहीं आएंगे। जनाब सैयदा की कब्र पर गए और जब वापस आए सब हाशमी ख़वातीन को जमा किया, उनको पता चल गया, अज़ादारों एक कोहराम बरपा हो गया। बहुत सारे लोग जानते थे कि अब जो हुसैन जा रहे हैं तो अब अपने नाना के मदीना में हुसैन वापस नहीं आएंगे। एक बीबी है जिसकी रिवायत आप सुनते रहते हैं, ज़ौजा रसूल हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं अली और अली के बेटों से और जनाब सैयदा से, इनका नाम है बीबी उम्मे सलमा। इनकी रिवायत आप सुनते रहते हैं कि फरमाती है मैं एक दिन बैठी थी, अचानक रसूलुल्लाह आए और अंदर हुजरे में तशरीफ़ ले गए और मुझसे कहा किसी को अंदर ना आने देना। मैंने देखा कि हुसैन के जो उस वक़्त बड़ी कम सिन उम्र के थे आए और इससे पहले कि मैं हुसैन को रोकती अंदर चले गए। फरमाती है कुछ देर के बाद जब मैं अंदर गई तो मैंने अजीब मंजर देखा, नाना ने अपने नवासे को सीने पर लिटाया हुआ है, दोनों आँखों से आंसू अश्क जारी है। मैंने सवाल किया मेरी आंखों से अश्क जारी हुए, मैंने सवाल किया या रसूल अल्लाह आप किस बात पर गिरिया फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मे सलमा जानती हो अभी अभी अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास आया था और उसने मुझे खबर दी है कि या रसूल अल्लाह ये बेटा हुसैन जो आपको बहुत प्यारा है, आपकी उम्मत एक सरजमीन जिसका नाम करबला है वहाँ पर इसको भूखा प्यासा ज़िबा करेगी। उम्मे सलमा जानती हो जिब्राइल उस करबला की खाक मुझे ला कर दे गए हैं, इस खाक को अपने पास रख लो, जब ये खाक सुर्ख हो जाए तो समझ जाना मेरा हुसैन शहीद हो गया। अज़ादारों ये वाकया भी कुतुब अहले सुन्नत में बयान शुदा है। वो शीशी जनाब उम्मे सलमा के पास थी दसवीं आशूर की असर में, फरमाती है कि मैं सो रही थी, मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी को ऐसी हालत में देखा कि सारी ज़िंदगी मैंने रसूलुल्लाह की वो हालत नहीं देखी थी, सर के बालों में खाक थी, रीशे मुबारक में खाक थी। मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया या रसूलुल्लाह आपकी ऐसी हालत किस लिए है, फरमाया उम्मे सलमा तुम्हें नहीं मालूम मैं करबला में आ रहा हूँ, मैं अपने हुसैन के पास था, मेरा कलमा पढ़ने वालों ने मेरे हुसैन को भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया। अला लअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युम क़ल्बिन यन्क़लिब।